رمضان ہے برکتوں کا مہینہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اپنی سلامتی کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، شہدائے والا مقام جن کی تصاویر سے یہ پنڈال مزین ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے اور ان کی شفاعت کا مستحق ٹھہرنے کے لیے، اور اپنے دلوں کی زمین کو نور قرآن و اہل بیت کو وصول کرنے کے لیے، آمادہ و تیار کرنے کے لیے، خلوص دل کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں میں ایک محبت بھری بلند صلوات بھیجئے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر آپ کو اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہاں ایک ساتھ موجود ہیں، اور قرآن مجید کے ذکر کے لیے، جو کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام سے جدا نہیں ہے، قرآن و عطرت کے ذکر کو بیان کرنے، سننے، سمجھنے، اس کے بارے میں سوچنے، اور یہاں بیٹھ کر یہ ارادہ و فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو قرآن و اہل بیت علیہم السلام کے مطابق گزارنا ہے، اور یہ محفل اور اس جیسی محفلیں اور ہمارا مطالعہ، ہماری سٹڈیز، ہمارا کتابیں پڑھنا، ہمارا علماء کو سننا، ہمارا ڈسکس کرنا آپس میں چیزوں کو، سب مقدمہ ہے اس طرف جانے کے لیے کہ ہماری زندگی حیات طیبہ ہوگی. ہم نے حیات طیبہ گزارنی ہے. گزارنے کا طریقہ کیسے آئے گا؟ انہی محفلوں سے، قرآن پڑھ کے، تفاسیر پڑھ کے، روایات کو پڑھ کے، اور آپس میں ڈسکشن کر کے. آغاز کریں گے اس سورہ مبارکہ کے سلسلے سے جہاں سے ہماری بات رکی تھی سال گزشتہ. شکر ہے ایک مرتبہ پھر بارگاہ پروردگار میں کہ کچھ اور سانسیں لکھی تھیں اس نے زندگی کے اندر کہ ہم پھر سے مل بیٹھیں اور اس محفل کو لے کر کے آگے بڑھ سکیں. ایک دفعہ آغاز دوبارہ سے، یہ مقدماتی باتیں تھیں آپ کی بلند صلوات کے ذریعے سے. اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. ہماری بات تقریباً سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 70-71 تک پہنچی تھی، اور وہیں سے ہم ربط دیں گے. لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک داستان آپ کو سنانی ہے، ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے جو آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، ایک نئے زاویے سے ہم ایک نیا نتیجہ اس سے لینا چاہیں گے آج. ایک سلطنت تھی، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اسلام سے پہلے سابقہ انبیاء جب آیا کرتے تھے اور اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے، ایک نبی ایسے تھے جن کو پروردگار نے سلطنت عطا کی تھی. اب سلطنت والے انبیاء تو آپ کو معلوم ہے، ذہن پہنچ چکا ہوگا، حضرت سلیمان نبی علی نبینا و علیہ وآلہ السلام تک. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہدہد حاضر ہو گیا، پرندہ. ہدہد نے کہا کہ میں کچھ دیکھ کے آیا ہوں جو شاید آپ کے لیے نیا ہوگا. پرندہ نبی خدا سے کہہ رہا ہے کہ شاید آپ کے لیے کچھ نیا ہے، کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو سننا چاہا انہوں نے، تو ہدہد کہتا ہے کہ انی وجدت امرأۃً، ایک خاتون کو میں نے دیکھا ہے، تملکہم و اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. یہ آپ کے سامنے نہیں ہے، یہ آیت آپ کے سامنے نہیں ہے، और जो अफराद यहाँ पे लाइव देख रहे हैं उनसे बस यही गुजारिश, जो सुन रहे हैं अभी लाइव यहाँ पंडाल में मौजूद नहीं है, कि यहाँ पे स्क्रीन पर जो हाजिरीन हैं मौजूद हैं वो इन आयात को साथ साथ देख भी पाएंगे, तो जाहिर है कि मैसेज पहुँचने का अंदाज मुख्तलिफ हो जाएगा। जो सिर्फ मुझे देख रहे हैं और आवाज़ सुन रहे हैं उन तक एक हद तक मैसेज पहुँचेगा, जो साथ आयात को भी देखेंगे उन तक मैसेज ज़रा और तरीके से पहुँचेगा। उसने कहा कि एक खातून हुकूमत करती है यमन की सरजमीन पर, मुल्के सबा कहा जाता था जब अभी जो मौजूदा यमन है, हर चीज उसको अता की गई है, माला माल ममलकत है, हर फैसिलिटी हर सहूलत वहां पर मौजूद है। एक ऐसा डैम बना रखा था उन लोगों ने जिस डैम का तذکرہ कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है, वहां की खेती बाड़ी का तذکرہ कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, वहां के उस सल्तनत के बागात का तذکرہ कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। माला माल सल्तनत, हुकूमत कौन करती है? खातून करती है, और उसका एक अजीम तख्त है, वलहा अर्शुन अजीम। ये बात जब जनाबे सलमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद ने बताई, उसके बाद जनाब सलमान ने पैगाम भेजा हुदहुद के जरिए से, एक खत भेजा, हुदहुद ने जाके डाल दिया, फरमाया कि तुम वापस पलट आना, दूर से देखना कि उनका रिएक्शन क्या है, फिर उनका क्या जवाब आता है, ये सारी दास्तान चलती है। मलका सबा ने अपने जो वजरा थे, जो वहां के बड़े लोग थे, शोराफा थे, उनके साथ मशवरा किया कि इस तरीके से मुझे सुलेमान नबी का पैगाम आया है, आपका क्या मशवरा है? तो वो आगे से कहते हैं कि हम लोग बड़े ताकतवर हैं, हम बड़े जंगजू लोग हैं, अगर लड़ना पड़े हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिसीजन आपने लेना है, जो आप फैसला कर दीजिए। बहुत समझदार खातून थी, बिल्किस की समझदारी से लेते हुए नुक्ता बहुत से लोगों ने तहकीकात की हैं कि खातून किस तरह से सलाहियतें रखती है और बहुत सी चीजों को मैनेज कर सकती है, यहीं से नुक्ता लिया उन्होंने, मशवरा कर रही है बाकायदा। खैर, उन्होंने कहा कि ये जो बादशाह होते हैं ना, ये जब आते हैं तो शोराफा तक को नहीं छोड़ते, कत्लो गारत होती है, खून बहता है, मैं कुछ हदिया भेजती हूं, डायरेक्ट हम जंग में नहीं जाते इनके साथ, जो खत लिखा हुआ है उन्होंने वो बड़ा करीमाना खत है, क्यों? क्योंकि खत में था इन्नहु मिन सुलेमान, इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरज परस्त लोगों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक नई बात थी, और इसको करीमाना मैसेज समझा मलका सबा ने और हदिया भेजा। जनाब सुलेमान ने हदिया कबूल नहीं किया, कहा कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तहस नहस कर देंगे, हमारे लश्करों को तुम लोग पहचानते नहीं हो, हमने जो मैसेज दिया उस पर बात करो, हदाया की हमें क्या जरूरत, हमारे पास इससे ज्यादा बहुत कुछ है, इस पे इतराते हो तुम लोग। खैर, जब ये मैसेज भेज दिया और पता था कि वो लोग अब आएंगे, दास्तान सुनाने की असल जगह ये है जहां से अब मैं अर्ज करूंगा आपके सामने, और फिर वहां से हम वो नतीजा लेंगे जो हमारी इस महफिल के साथ जुड़ता है। अब तअज्जुब करेंगे, हुदहुद और मलका सबा और बिल्किस और ये तस्करे कहां से आ गए, बात जुड़ेगी आपको लुत्फ आएगा। खैर, वो वहां से चली अपने और भी लोगों को साथ लेकर, जनाब सुलेमान को खबर थी कि वो आ रही हैं, तो अब अपनी महफिल में बैठे हैं, और महफिल में कौन बैठा करते थे जनाब सुलेमान के साथ? कोई जिन बैठा हुआ है, कोई परिंदा बैठा हुआ है, कोई हैवान बैठा हुआ है, कोई दरिंदा बैठा हुआ है, वो तो हर चीज के ऊपर उनकी सल्तनत थी। फरमाया कि उसका वो जो तख्त जो हुदहुद ने तज़करा किया था ना, वलहा अर्शुन अजीम, एक अजीम तख्त है उसका, और वाकई अजीम था, हीरे जवाहरात लगे हुए थे। जनाब नबी खुदा सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जिस पर ताज्जुब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इतनी बड़ी सल्तनत वाले जनाब सुलेमान के लिए भी वो तख्त एक बड़ी चीज था। फरमाया कि वो कौन लेकर आएगा उनके आने से पहले, अब यमन से चलना था और फिलिस्तीन तक या जहां तक भी वो जगह थी, या शायद रस्ते में थे, मक्का जा रहे थे जनाब सुलेमान, किसी जगह पे थे। एक इफरीत, एक जिन ने कहा, बड़े जिन ने, काला इफरीत तुम मिनल जिन, के मैं लेकर आता हूं, मेरे पास वो ताकत है, मेरे पास वो सलाहियत है। इतने में आसिफ वहां पे बैठे थे, आसिफ इब्ने बरखिया, वो कहते हैं कि मैं लेकर आऊंगा। इफरीतुम मिनल जिन कह रहा है कि आप अपनी जगह से खड़े नहीं होंगे, उससे पहले लेकर आऊंगा। जनाबी आसिफ कहते हैं कि नहीं, मैं इससे भी पहले ला सकता हूं। आपकी आंखें खुली हैं, आप पलक झपकेंगे, उससे पहले तख्त यहां पर मौजूद होगा। अब हमारी बात यहां से शुरू हो रही है। और ऐसा ही हुआ, जनाबे सुलेमान ने जब वो तख्त देखा अपने सामने और अल्लाह का शुक्र बजा लाए, कहा कि ये अल्लाह का इम्तहान है। वो देखना चाह रहा है कि शुक्र कौन बजा लाता है, नाशुक्री कौन करता है। इतनी ताकतें, इतनी सब कुछ, इतने इख्तियारात, इतने तसर्रुफात कि मैं नबी खुदा नहीं, जिसको वसी बनाया है उसके पास इतनी ताकत। वसी मुकर्रर करना था जनाब आसिफ को। जनाब सुलेमान के जो वसी थे, नबी खुदा के नीचे थे लेवल में, उनसे नबी खुदा कह रहे हैं कि ये काम कर दीजिए। खुद नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, उनसे बेहतर कर सकते थे, नहीं किया। शायद हिकमत ये हो, मुफस्सरीन ने बयान किया, शायद हिकमत ये हो कि अपने बाद वसी का तआरुफ करवाना चाहते थे, प्रूव करना चाहते थे, लोगों की नजरों के सामने साबित करना चाहते थे कि देखो तुम में से सबसे बेहतर ये शख्स है। अब इसी बात का तज़किरा इस आयत मुबारका के अंदर है जो यहां आप मुलाहिजा कर रहे हैं। सूरह नमल की आयत नंबर 40 है। यह दास्तान सूरह नमल की आयत नंबर 22 या 23 से शुरू हो रही है, और ये जितना किस्सा मैंने आपको सुनाया ये यहां तक सारा इसके अंदर मौजूद है। कुछ जुजियात नहीं है जो रिवायात के जरिए से हमें पता चलें, और चंद आयतें आगे भी ये चलेगी दास्तान। हम इस वक्त 40 नंबर आयत पर हैं। कौल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जब इफरीतुम मिनल जिन ने कहा, बड़े जिन ने कहा कि मैं लाता हूं तख्त, तो उसी मौका पर जनाब आसिफ ने कहा, आसिफ इब्ने बरखिया ने, अब नाम नहीं लिया है कुरान मजीद ने कि वो कौन थे, इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उनके पास किताब में से कुछ इल्म था। मिन तबईज के लिए होता, इल्मुम मिनल किताब, किताब का कुछ इल्म जनाब आसिफ के पास था, और उस इल्म की वजह से जनाब आसिफ के पास वो ताकत थी कि आंखें नहीं झपक पाए थे अभी नबी खुदा, कि उस इल्म की वजह से, इल्मुम मिनल किताब की वजह से। ये जो एक हिस्सा आयत का सुर्ख है उसमें आप देख रहे हैं इल्मुम मिनल किताब, उस इल्म की वजह से जनाब आसिफ वहां पर वो तख्त लेकर के आ गए। अब जरा एक और आयत के साथ हम इस बात को जोड़ेंगे, और वो आयत है सूरह मुबारकाए आले इमरान की 164 नंबर आयत, आपके सामने है स्क्रीन पे। इल्मुम मिनल किताब अगर किसी नबी के पास हो तो वो क्या कमालात दिखा सकता है? अब जोड़िए इस आयत के साथ, इरशाद होता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनीन के ऊपर। परवरदिगार एक एहसान का तज़किरा कर रहा है। इज, वो क्या एहसान है, वो क्या लुत्फ है, वो क्या इनायत है, वो क्या करम है जो मोमिनों पे अल्लाह ने किया है? इज वो ये है कि बाअसा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, एक रसूल मबऊस किए, पैगंबर ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم, एक रसूल, एक और सलवात भेजिएगा, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم, एक और सलवात भेजिएगा, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। कुछ मोमिनीन लिंक के इंतजार में थे, मैं उनको फॉरवर्ड कर रहा हूँ और फिर हम अपनी बात को यहाँ से लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे मौसूल हुआ है यहाँ पे। ایک اور صلوات بھیجیے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے مؤمنوں پر احسان کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیے ہیں, آمادہ و تیار کر کے بھیجے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ رسول؟ یتلو علیہم آیات, ہی اللہ کی آیات مومنین کے لیے, لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم, ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں, ان کی جان, ان کی روح کو, ان کو اندر سے پاک کرتے ہیں, پاکیزہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہاں پہ جو حصہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں, یعلمہم الکتاب, الکتاب کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب کا تھوڑا سا علم آصف ابن برخیہ کے پاس تھا. کمالات کیا دکھاتے تھے؟ یمن سے تخت بلقیس کو آنکھیں اور پلکیں جھپکنے سے پہلے لا کر کے حاضر کرتے تھے. علم تھا, کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اور ہمیں قرآن کا اور کتاب کا علم دینے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں, اور یہ کتاب سکھانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر آصف ابن برخیہ کے پاس ہو تو وہ کیا کرامات دکھا سکتے ہیں. اس امت محمدیہ کے پاس اگر کتاب کا علم آ جائے, قرآن کا علم آ جائے, تو یہ امت کیا کمالات دکھا سکے گی. توجہ فرمائیے آپ نے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اگر کتاب کا علم آ جائے ہمارے پاس. آصف ابن برخیہ تخت کو اٹھا کر یہاں سے وہاں کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی کرامتیں تو ہمیں بھی پروردگار عطا کر دے گا اگر ہم قرآن کے قریب ہونے لگیں گے. ممکن ہے ہمارے گھر میں ہم قرآن پڑھ کے اپنے بچوں کی آج کے زمانے میں اچھی تربیت کر پائیں. آج کے زمانے میں کسی کرامت سے کم ہے کیا بچوں کی تربیت کر لینا؟ گھر کے اندر ماحول پرسکون ہو جائے, لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے, محبتیں بڑھنے لگیں, کاروبار میں رزق میں برکت آنے لگے, زندگی میں برکت آنے لگے, زندگی حیات طیبہ بننے لگے, کسی کرامت سے کم ہے کیا آج کے زمانے میں یہ؟ شرط یہ ہے کہ اس ہادی برحق نے جو یعلمہم الکتاب والحکمہ کا درس لے کر آئے تھے, ان کی تعلیمات سے ہم کس حد تک استفادہ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے یہی آیت ملتا جلتا مفہوم یعلمہم الکتاب والحکمہ سورہ جمعہ کے اندر بھی آپ سنتے ہیں. جمعہ کے اندر جب آپ نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں تو مستحب ہے یہ سورہ, یہ آیت پڑھی جاتی, سورت پڑھی جاتی ہے سورہ جمعہ, اور وہاں پہ یہ تذکرہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی میں یہاں پہ اضافہ کروں. سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 43 ہے. داستان سورہ رعد میں پیچھے سے شروع ہوتی ہے, جس میں کافر منافق بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے کہ آپ معجزہ لے کر آئیں. قرآن مجید پیش کر دیا معجزے کے طور پہ, کہتے ہیں نہیں کوئی اور معجزہ لے کر آئیں. یعنی قرآن جیسے معجزے کو اگر وہ معجزہ نہیں مان رہے ہیں اور ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کا ارادہ کچھ اور ہے, وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ہیں, بہانے بنا رہے ہیں. خیر, انہوں نے بہانے بنائے, کہا کہ کوئی اور معجزہ لے کر آئیے, تو نہیں لے کر آئے کہ ضرورت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے معجزے لانے کی, جب ماننے والے ہیں تو یہ قرآن کافی ہے, تھوڑا معجزہ ہے, کم معجزہ ہے کیا؟ نہیں لے کر آئے تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں ہی نہیں, ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے. وہ یقول الذین کفروا, کافر کیا کہتے ہیں, لست مرسل, آپ رسول ہیں ہی نہیں, آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں ہی نہیں. اب کیسے گواہی دیں اللہ کے رسول کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں؟ کوئی شہادت, کوئی گواہی, کوئی شہید ہو, شہید بمانا گواہ. ارشاد ہوتا ہے قل, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی بات نہیں مانتے, آپ کے معجزے کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے, اور آپ کو رسول نہیں مان رہے ہیں. آپ ان سے کہیے, قل, کہہ دیجئے ان سے جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول ہی نہیں ہیں, ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا, اللہ شہادت کے لیے کافی ہے, بینی و بینکم, میرے اور تم لوگوں کے بیچ میں اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے, مجھے ضرورت نہیں ہے تم سے منوانے کی. ایک اور گواہ بھی ہے, وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, ایک اللہ شہادت دینے کے لیے کافی ہے اور میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے کہ من عندہ، جس کے پاس علم الکتاب، علم الکتاب ہے، کتاب کا علم ہے. آصف ابن برقیہ کے پاس علم من الکتاب تھا، من تبعیض کے لیے ہے یعنی تھوڑا سا علم. علم الکتاب اور علم من الکتاب میں فرق ہے، توجہ کیجئے گا. ایک دفعہ پیچھے آئیے اس صفحے پہ، دیکھیے سب سے اوپر والی لائن کے اندر قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس لیے میں نے کلر چینج کیا ہوا یہاں پہ تاکہ جلدی سے وہ جگہ ہمیں مل جائے. علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم. اب کتنا تھا؟ تھوڑا تھا، زیادہ تھا، لیکن کچھ تھا، پوری کتاب کا علم نہیں تھا. کمالات دیکھیے تھوڑے سے علم کے ذریعے کیا دکھائے، جبکہ ایک گواہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اور ان کے مرسل ہونے کا وہ ہے کہ من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کی پوری کتاب کا علم ہے. لیول دیکھیے آپ بات کا، دو گواہ پیش کر رہے ہیں، ایک اللہ کو اور ایک ان کو کہ جن کے پاس علم الکتاب ہے. روایت میں ارشاد ہوا علم الکتاب، کسی شخص نے ہمارے چھٹے آقا اور مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم. سائل نے، پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آقا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ من عندہ علم الکتاب جو ہستی ہیں، کیا یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. روایت کا ترجمہ کروں گا اپنے لفظوں میں، مولا نے ارشاد فرمایا اور کون ہو سکتا ہے اس کا مصداق. یہ چھٹے آقا مولا نے فوراً ارشاد فرمایا اور کون ہو سکتا ہے اس کا مصداق. اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ من عندہ علم الکتاب کا سب سے بڑا مصداق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والی ہستی ہیں وہ مولا کائنات ہیں اور ان کے بعد ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دفعہ معصومین علیہ السلام پر بلند آواز سے درود بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد. اب انسان تعجب نہ کرے کہ اگر کبھی سورج کو ادھر سے ادھر کر دیں یا چاند کو ایسے سے ویسے کر دیں تو یہ کوئی تعجب والی باتیں نہیں ہیں، یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں ان کے لیے. ان کے شاگرد جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ تخت کو یہاں سے وہاں کتنی آسانی سے کرتے ہیں. ہم اگر ان ہستیوں کے ساتھ جڑیں گے تو یہ ہستیاں کیسے ہماری زندگی نہیں بدل دیں گے، کیسے ہماری زندگی میں سکون نہیں آ جائے گا، کیسے ہمارا رزق بہتر نہیں ہو جائے گا، کیسے ہماری اولاد اللہ کے اور دین کے رستے پر نہیں آ جائے گی. جڑنے کی ضرورت ہے ان ہستیوں کے ساتھ جن کے پاس علم الکتاب ہے، اور یہی ہمارا راستہ ہے. عنوان جو اوپر ان دو آیتوں کے اوپر، تین آیتوں کے اوپر دیا، ہمارا راستہ عزیزان یہی ہے، ایک کتاب اور ایک وہ کہ جن کے پاس علم الکتاب ہے، یہی ہمارا راستہ ہے. کتاب قرآن مجید، علم الکتاب جن کے پاس ہے وہ 14 ہستیاں ہیں، قرآن اور اہل بیت، یہی ہمارا راستہ ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ثقلین کی صورت میں ہمیں دے کر کے گئے. یہ یہاں تک مقدمہ تھا آج کی ہماری اس گفتگو کا، اور بلکہ ان پوری جو ہماری 14-15 شبیں ہیں یہاں پر اگر سانسوں نے وفا کی تو، اس پوری گفتگو کا مقدمہ تھا جو یہاں تک تھا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک صلوات کا سہارا لیں گے، بلند آواز سے صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. جیسا کہ آپ ایڈز پر بھی دیکھ چکے اور مختلف جگہوں پہ، گزشتہ سے پیوستہ ہے. سال گزشتہ جب ہم نے آغاز کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا، اس دفعہ پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنے جا رہے ہیں. کچھ بسم اللہ کے بارے میں مختصر باتیں سال گزشتہ ہم نے پیش کی تھیں لیکن ناکافی تھیں. بسم اللہ اتنی عظیم آیت ہے، بسم اللہ اتنی بابرکت آیت ہے کہ ضرورت محسوس کی کہ اس سال بسم اللہ ہی سے ہم آغاز کریں گے، اور کچھ وہ باتیں جو سال گزشتہ بیان نہیں کر پائے تھے. نزول کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی ہے، 113 سورتوں کے آغاز میں، اور ایک یہی وہ مقام ہے جو جناب سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا تھا ملکہ بلقیس کو اور اس میں لکھا تھا کہ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خط کے اندر بسم اللہ ہے. سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس لحاظ سے 113 ہو گئیں، چونکہ 114 سورتیں ہیں قرآن مجید کی، ایک سورہ کے شروع میں نہیں ہے تو 113 ہو گئی تعداد. اور پھر دوسری طرف سے سورہ نمل کے اندر ایک خود سورہ نمل کے آغاز کی بسم اللہ ہے، اور ایک پھر ضمن میں آیات کے اندر بسم اللہ آتی ہے، تو وہ بسم اللہ ساتھ کاؤنٹ کر لیں گے ہم تو 114 کی تعداد ہے. یہاں پہ علماء نے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایسا نہ سمجھا جائے کہ یہ بسم اللہ ایک مرتبہ نازل ہوئی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سورت سے پہلے اس کو قرار دیتے تھے، وہی بسم اللہ ریپیٹڈ مختلف جگہوں پہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. جتنی دفعہ آئی ہے اتنی دفعہ الگ الگ نازل ہوئی ہے تو یہاں پر موجود ہے. ہر بسم اللہ جو آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے الگ سے مستقل نزول کے ساتھ نازل ہوئی ہے. اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے جو روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بسم اللہ نازل ہو جاتی تھی تو مسلمان مومنین سمجھ لیتے تھے کہ اس سے پہلے والا سورہ مکمل ہو گیا ہے اور اب ایک نئے سورہ کا یہاں سے آغاز ہو گیا ہے. تو ایک بارڈر لائن کو بتانے کے لیے بھی آتی تھی، اور ایک علامت تھی کہ یہاں پر ایک سورہ کا اختتام ہو گیا اور ایک اور سورہ شروع ہو گیا، چونکہ نئے سورہ کی بسم اللہ نازل ہو چکی ہے. ایک اور نقطہ جو سال گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا، صرف اشارہ کروں گا آگے بڑھ جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورت کے ساتھ الگ سے نازل ہوئی ہے، ہر سورت کے مضمون کے ساتھ مخصوص ہے. اس کو اور انداز سے بیان کیا تھا، ابھی جملہ بدل کے اور طرح سے میں نے عرض کیا ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، ہر بسم اللہ اسی سورت کے مضمون کے ساتھ مخصوص ہے. تھوڑی اور ایک دو جملوں میں بات کھول دوں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، چونکہ یہ بات ہو چکی ہے سال گزشتہ اور نسبتاً ہم تفصیل سے یہاں رکے تھے اس نقطے پہ. مثلاً سورہ بقرہ کی بسم اللہ ہے تو سورہ بقرہ کے جو مضامین ہیں جس نقطے کے گرد جمع ہوتے ہیں، ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے ہر سورہ کا جس کے گرد وہ پورا سورہ گھوم رہا ہوتا ہے، ساری کی ساری تفاصیل کو متمرکز کیا جائے تو ایک نقطے پہ جمع ہوتی ہیں، وہ نقطہ مرکز ہوتا ہے کسی بھی سورہ کا. اس مرکز تک جو ٹارگٹ ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنے والے شخص کا کہ میں نے اس ہدایت کو لینا ہے کہ جو ہدایت لے کے یہ سورہ نازل ہوا ہے، اس ٹارگٹ کو لے کے جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا شروع کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی ہدف تک جانا ہے، ٹارگٹ تک جانا شروع کرتے ہیں نا. مثلا یہاں سے اٹھیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، تو یہاں سے اٹھ کے جانے کا ہدف اور ٹارگٹ کیا ہوگا، منزل کیا ہوگی؟ اپنا اپنا گھر ہوگا، اللہ تعالیٰ خیریت سے سب کو پہنچائے. اپنا گھر منزل، بسم اللہ پڑھیں گے جانے سے پہلے، مستحبن ہر کام سے پہلے بسم اللہ، آپ بھی پڑھیں گے یقیناً، بسم اللہ پڑھ کے ڈرائیو کریں گے یا پیدل چلنا شروع کریں گے یا کچھ بھی. ہم بسم اللہ پڑھ کے جب سورت شروع کرتے ہیں ہمارا بھی ایک ٹارگٹ اور ہدف ہوتا ہے، وہ اس سورت کا مرکزی اور سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے. اچھا، یہ بات اگر کہیں دیکھنا چاہیں تو تفسیر المیزان کے مقدمہ میں اور شروع کی بحثوں میں جہاں بسم اللہ کی بحث ہے، علامہ طباطبائی نے اس بات کو بیان کیا اور بھی علماء نے اپنے اپنے انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے. تفسیر تسنیم کے اندر آیت اللہ جوادی آمولی نے بھی اس بات کو بیان کیا اپنے انداز میں، علامہ کا بیان زیادہ تفصیلی ہے اور آیت اللہ جوادی آمولی نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے اس بیان کی طرف. یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظوں کو جب آپ دیکھیں، بسم اللہ، اللہ کا لفظ آیا اس کے اندر، اللہ خدا کا سب سے برتر نام ہے. اس کے بعد صفتیں دیکھیں، رحمان اور رحیم، یہ اللہ کی صفات ہیں. فرق کیا ہے؟ دونوں میں رحمت کا معنی پایا جاتا ہے، رحمان میں بھی رحمت، رحیم میں بھی رحمت. رحمان کی جو رحمت ہے وہ زیادہ ہے، کثرت رحمت یعنی دائرہ زیادہ بڑا ہے رحمان کی رحمت کا. رحیم کے اندر ثبات، کچھ لوگ ثبات بھی پڑھتے ہیں اس کو، جو آپ کو صحیح لگے وہی لے لیجئے، ثبات اور دوام پایا جاتا ہے. ثبات ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ثابت قدم رہنا، ثابت قدمی، یعنی قدم جمے رہنا کسی چیز پر. ثبات اور دوام کیا ہوتا ہے؟ یعنی رحمت عارضی نہیں ہے رحیم والی. مثلاً اس دنیا میں ملی ہے تو آگے ممکن ہے نہ ملے. کافر کو تو اس دنیا میں بہت کچھ اللہ نے دیا, رحمت ہو رہی ہے نا اس کے اوپر. مثلاً فرض کریں ایک کافر ہے جس کو اللہ نے بہت کچھ دنیا میں دے دیا لیکن وہاں نہیں ہوگا اس کے پاس, تو اس کا مطلب ہے کہ اس رحمت میں دوام نہیں تھا جو کافر کو دی جا رہی ہے, اس رحمت میں ثبات یا سبات نہیں تھا جو کافر کو دی جا رہی ہے, جو منافق کو دی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ رحمان والی رحمت تو ہو سکتی ہے, رحیم والی رحمت نہیں ہو سکتی ہے. بس رحمان اور رحیم میں یہ ڈفرنس ہے. ابھی یہاں دیکھ لیجئے آپ, رحمان والی جو رحمت ہے وہ مومن کو بھی ملتی ہے, کافر کو بھی ملتی ہے. دنیا میں بھی وہ رحمت ہے, آخرت میں بھی وہ رحمت ہے. آخرت میں کس طرح سے رحمت ہے؟ اب کافر کو آخرت میں بہشت میں تو نہیں بھیجا جائے گا, جہنم میں بھیجا جائے گا, وہ مراد نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر علماء نے جو بیان کیا, فرماتے ہیں کہ رحمت غضب کے مقابلے میں, ہم معمولاً یہی سنتے تھے سمجھتے تھے کہ غضب کے مد مقابل جو چیز ہوتی ہے اس کو رحمت کہتے ہیں, رحمت کے مد مقابل جو چیز ہوتی ہے اس کو غضب کہتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ نہیں, وہ رحیم والی رحمت کی بات ہے, رحمان والی رحمت کی بات نہیں ہے کہ غضب کے مقابلے میں ہو, غضب کے کم متضاد ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جو غضب ہے اللہ تعالی کا, یہ جو جہنم ہے اللہ تعالی کی, جو سزائیں ہیں اللہ تعالی کی طرف سے, جو امتحان و آزمائشیں ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے, سب کی سب رحمان والی رحمت کا مصداق ہیں, چاہے جہنم ہی کیوں نہ ہو. رحمت ہے پروردگار کی. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے بچیں گے, اس کی وجہ سے بہشت کی طرف آئیں گے, اور اس کی وجہ سے مومنوں کے دلوں کو سکون ملے گا کہ ہم ولایت کے رستے پہ اور قرآن کے رستے پہ آ کے شہادتیں پا رہے تھے, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے, ہمارے گھر اجاڑے جا رہے تھے, اور وہ لوگ تو اس رستے میں ہی نہیں تھے. آج ان کو سزا مل رہی, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عدالت دکھا رہا ہے, یعنی ہر لحاظ سے جس زاویے سے آپ دیکھیں. لیکن وہ جو جہنم ہے وہ رحیم والی رحمت کا مصداق نہیں ہے. رحیم والی رحمت مومنوں کے ساتھ خاص ہے, یہ غضب کے مقابلے میں ہے, اس میں دوام ہے, اس میں ثبات ہے, اس میں ہمیشگی ہے. اب آپ سے ایک سوال جواب میں خود یہاں پہ عرض کروں گا. سوال آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ رحمت کا مطلب کیا ہے, رحمت کا مطلب کیا ہے؟ چند ثانیوں کے لیے, چند سیکنڈز کے لیے آپ اور ہم سب سوچیں گے کہ رحمت کا مطلب کیا ہے. جو لائیو سن رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش, سوچیں رحمت کا مطلب کیا ہے. یقیناً مختلف چیزیں اور بہت اچھے اچھے مطالب آپ سب کے ذہنوں میں ہیں اس وقت رحمت کے بارے میں, بہت سی باتوں کی تائید ہو جائے گی. کم جگہوں پہ جو مطلب ابھی میں لے کے آ رہا ہوں, کم جگہوں پہ بیان ہوا ہے. ایک مجھے کسی نے بتایا کہ بر صغیر کے ایک عالم دین نے یہ مطلب بیان کیا ہے ماضی میں, اور بھی لوگوں نے کیا ہوگا لیکن جہاں تک میں ڈھونڈ پایا اور مجھے خبر ہوئی. دوسرا تفسیر تسنیم کے اندر آیت اللہ جوادی آمولی نے یہ مطلب بیان کیا, نیاز مندوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے ان کو عطا کرنا اور ان کو فیض پہنچانا, یہ ہے رحمت. نیاز مندوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے. اب آپ کے اور ہمارے ذہن میں رحمت کے جو جو مفاہیم تھے, یہاں بہت وضاحت کے ساتھ آیت اللہ جوادی آمولی نے بیان کیا ہے تفسیر تسنیم کے اندر. ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا رحمت ہے, نیاز مندوں کی نیاز کو پورا کرنا رحمت ہے, ان کو عطا کرنا رحمت ہے, ان کو فیض پہنچانا رحمت ہے, ایک پریکٹیکل کام ہے رحمت. ایک دلی احساس کا نام نہیں ہے صرف کہ اس کے دل کے اندر بڑا رحم پایا جاتا ہے, فلاں شخص کا دل بڑا مہربان ہے, وہ بڑا اچھا سوچتا ہے, غربا کے لیے، مساکین کے لیے، رحمان اور رحیم اللہ کے جو بندے ہیں، اور جو خود کو خدائی صفات سے مزین کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پیغام ہے آپ اور ہم سب کے لیے کہ آپ اور ہم جس حد تک جس کی دستگیری کر سکتے ہیں، صرف دل سوزی کافی نہیں ہے، صرف دل کی نرمی کافی نہیں ہے، صرف دل کے اندر تڑپ کا پیدا ہونا اور احساس کا پیدا ہونا کافی نہیں ہے، یہ رحمت کا پورا مصداق نہیں ہے۔ اگر ہم اس خدائی صفت سے رنگنا چاہتے ہیں خود کو، تو رحمت کا پورا مطلب لینے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیاز مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنا۔ صرف دل سوزی کافی نہیں ہے، ایک اگلا سٹیپ بھی ہے، اور وہ ہے پریکٹیکلی میدان میں اترنا اور ان کی دستگیری کرنا، ان کا ہاتھ تھامنا، ان کے کسی درد کی دوا بن جانا۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس رحمت کے رنگ میں رنگا جانے کی توفیق دے دے، اور خود ہمیں وہ اپنی رحمتوں کے اندر جس طرح سے پہلے اس نے شامل کیا ہوا ہے مزید زیادہ شامل کر لے۔ اور اس کی رحمتوں میں سے ایک عظیم رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت عطا کیے۔ ایک مرحلہ بات کو اور لے کر کے آگے بڑھیں گے، کچھ وقت اور ہے ہمارے پاس۔ ایک دفعہ خاندان عصمت و طہارت پر صلوات بھیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ مستحب ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اسم اللہ کے ساتھ کام کو شروع کیا جائے۔ بزنس سٹارٹ کرنا ہے، بیٹے کو بیٹی کو سکول بھیجنا ہے، کالج بھیجنا ہے، ایڈمیشن لینا ہے، گھر سے نکلنا ہے، محفل قرآن میں آنا ہے، افطار کے وقت دسترخوان لگا ہے، بسم اللہ پڑھنی، اللہ کا نام لے کے افطار شروع کرنی ہے، سحری اللہ کا نام لے کے شروع کرنی ہے، ہر کام اللہ کا نام لے کے شروع کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک روایت ہے ہمارے پاس، بہار الانوار کی روایت ہے، اور بھی جگہوں پہ ہے، اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے مکاتب کے اندر بھی یہ روایت، ان کی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کل امر ذی بال، ہر اچھا کام، ہر اہمیت والا کام، ہر پازیٹو کام، لم یذکر فیہ بسم اللہ، جس میں بسم اللہ کا ذکر نہ ہو، اس میں الہی کا ذکر نہ ہو، فہو ابتر، وہ کیا ہوتا ہے؟ ابتر ہوتا ہے۔ ابتر کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا مشکل لفظ لکھا ہوا، منقطع الاخر، قطع کرنا، کاٹنے کو کہتے ہیں، آخر اینڈ کو کہتے ہیں، آخری حصہ جس کا کٹا ہوا ہوتا ہے، اینڈ لیس۔ ایک تو اینڈ لیس ہوتا ہے لامحدود معنوں میں، وہ میں نہیں کہنا چاہ رہا، اینڈ نہ ہو جس کا، اینڈ تک نہ پہنچ پائے، یہ زیادہ بہتر ہے، اختتام کو نہ پہنچ پائے، ادھورا رہ جائے۔ منقطع الاخر کا بہت اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے، جو بھی آ گیا زبان پہ، ادھورا رہ جانا کسی چیز کا، ناقص رہ جانا کسی چیز کا۔ ہر کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے، کہیں نہ کہیں اس میں نقص رہ جاتا ہے۔ ممکن ہے ہم اس کو کمپلیٹ تصور کر رہے ہوں، لیکن کوئی ایسا نقص اس میں رہ گیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ہمارا کیا دھرا کسی دن زمین پر آ گرے گا۔ ابھی بھی وقت بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کسی کام کو شروع کیا ہوا بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اب بھی پڑھ لی جائے، کسی بھی وقت اللہ کا نام، شروع سے آخر تک پورے کام کے دوران اللہ کا نام غالب رہنا چاہیے ہمارے ہر کام کے اوپر۔ ہدف کیا ہوتا ہے، ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کسی کام کا؟ کام کا اختتام جو ہوتا ہے، جہاں ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں، کام کو کمپلیٹ جہاں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر کام اپنے ہدف تک نہ پہنچے، اپنے ٹارگٹ تک نہ پہنچے، جس وجہ سے شروع کیا تھا وہ ہم ٹارگٹ اچیو ہی نہیں کر پائے، تو اس کو کہتے ہیں ابتر۔ اگر چاہتے ہیں کہ کام کا انجام حق ہو، صحیح ہو، اللہ کے نزدیک اچھا کام ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں صحیح کام تم نے کیا ہے، حق پر ختم ہو، تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہمیں سٹارٹ بھی حق سے کرنا ہوگا۔ دیکھیں، سٹارٹ کسی اور جگہ سے کریں تو وہ اینڈ اس کا حق تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ لے لیں زندگی کا، اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل تین چیزیں ہیں इसमें आपका थोड़ा सा मुझे साथ चाहिए होगा अगर ये मैं बात बयान कर पाऊं, तो इस जिंदगी के एक एक काम में हम सबको इस चीज की जरूरत है। कोई हमारी जिंदगी का कोई एक काम आप बता दीजिएगा, तो अगर दलील के साथ बताएंगे मैं कबूल कर लूंगा। अभी तक मुझे ये समझ आई है कि कोई ऐसा काम हम नहीं ढूंढ सकते जहां पे हमें इस बात की जरूरत ना हो, जो मतलब यहां पे अर्ज करना चाह रहा हूं, यही वाला कि अल्लाह के नाम के अलावा कोई काम है तो वो नाकिस रह जाएगा। कंफर्म बात है कि नाकिस रह जाएगा, मगर अल्लाह ताला खुद अपने फजल से उसको कंप्लीट होने की इजाजत दे दे, इज्जत दे दे, वो अलग बात है। हमने जो किया है उसका तकाजा यही है कि नाकिस रह जाए, क्योंकि हमने अल्लाह के नाम से नहीं शुरू किया, या दरमियान में अल्लाह के तरफ से तवज्जो हट गई, या एंड पे जाके तवज्जो हट गई, कहीं पे भी जाके तवज्जो हट गई। अल्लाह अपनी रहमत से उसको मुकम्मल कर दे तो वो तो रहमान भी है, रहीम भी है। तीन चीजें यहां पर, एक वो फेल यानी वो काम जो हम करना चाह रहे हैं वो हक होना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करना है ना, क्या हम कोई काफिराना काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर सकते हैं? एक शख्स किसी गलत महफिल में जाए जहां पे कुछ ऐसा खेला जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है मसलन, और वो शुरू करने से पहले कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसके वो साथी भी हंसेंगे जो वहां पर बैठे हुए हैं कि कर क्या रहे हो और किस जात को अपने काम के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तुम। और आप बीसियों तरफ जहन दौड़ा लीजिए मुख्तलिफ मिसालों की तरफ, यानी वो काम करने वाला, देखने वाला, सुनने वाला भी हंसेगा कि कर क्या रहा है और किस जात से मदद मांग रहा है, किस काम के लिए। ये तो साइड पे हो गया ना, यानी वो फेल वो काम हक होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि काम को बिस्मिल्लाह से आगाज करें तो काम सही होना चाहिए, गलत काम को बिस्मिल्लाह से कैसे आगाज करें? क्या हमारा जमीर गवारा करेगा कि अल्लाह का नाम लेके हम किसी बुरे काम को शुरू करें? दूसरी चीज, वो करने वाला जो है वो अल्लाह के नाम से शुरू करे उस काम को, यानी वो अंदर से पाक हो, वो इलाही आदमी हो, वो फाइल पाक हो, फेल भी पाक हो, यानी काम करने वाला यानी फाइल भी पाक हो। हुस्ने फेली भी जरूरी है, हुस्ने फाइली भी जरूरी है। इल्मी इस्तिलाहात हैं, आपके काम आएंगी बहुत सी किताबें पढ़ते हुए। मैंने बहुत सादा करके पेश करने की कोशिश की है, यानी वो काम भी अच्छा हो, काम करने वाले का दिल भी पाक हो, यानी जो काम मैं करने जा रहा हूं वो काम भी अच्छा हो, मेरा दिल भी साफ हो। आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम भी अच्छा हो, आपका दिल भी पाक और साफ हो उस काम के लिए, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के शुरू करें कि मेरे अल्लाह तू मदद फरमा, मैं ये काम कर रहा हूं, ये काम भी अच्छा है और इख्तिताम को पहुंच जाए। ये है कि फाइल भी पाक और फेल भी पाक होना चाहिए, दोनों हुस्न जरूरी हैं। ऐसा काम हो जो अल्लाह के नाम से शुरू किया जा सकता हो, काम का अंजाम देने वाला पाक, तीनों तो ये बातें जो कर चुका हूं, तब जाके कुल्लु अमरिन जीबाल, वही जो रिवायत अभी पढ़ी थी कि लम युब्दा अब बिस्मिल्लाह, जो अल्लाह के नाम से शुरू ना हो वो अबतर रह जाता है। अब जरा गौर कीजिएगा, अमर था जीबाल, अच्छा काम था। रिवायत क्या कह रही है? काम अच्छा था, शुरू करने वाले में एक कमी रह गई थी। काम अच्छा था, अमर क्या था? जीबाल था, अच्छा काम था, बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया था, ये कमी रह गई थी। फेल का हुस्न था, फेल अच्छा था, हुस्ने फेली था, हुस्ने फाइली नहीं था। फाइल ने कमी छोड़ दी, करने वाले आदमी ने कमी छोड़ दी, अल्लाह का नाम नहीं लिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा काम भी अगर अल्लाह का नाम लेकर शुरू ना किया जाए तो वो भी नाकिस रह जाता है, चे जाए के काम ही सिरे से गलत हो, उसका क्या नतीजा निकलेगा आप खुद तसव्वुर कर लीजिए, इसी नुक्ते से निकलता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम असली हो और असली मकसद तक पहुंचे, आगाज बिस्मिल्लाह से करना होगा। रिवायत है, इरशाद होता है, आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम, दुआ है, और ये दुआ अल्लाह ताला ने कुरान का हिस्सा बना दी। अभी हमारी इस गुफ्तगु में कुछ दिनों के बाद हम यहां पे पहुंचेंगे आयत नंबर 80 पे, सूरह बनी इसराइल में, वहां पर भी आ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि वकुल रब्बे अदखिलनी मुदखल सिदक व अखरिजनी मुखरज सिदक, कि जिस काम में भी मैं दाखिल हूं सच्चाई के साथ दाखिल हूं, उस काम से खारिज हूं एंड हो रहा हो तो भी सच्चाई के साथ وہ اینڈ پہ پہنچ رہا ہو اپنا کام اختتام کو پہنچے, درمیان میں ادھورا نہ رہ جائے, کسی بند گلی میں نہ رہ جاؤں میں, مخرج صدق بھی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر, اگر چاہتے ہیں کہ کام اچھا شروع کر لیا, اللہ کے نام سے شروع کر لیا ہے, کوئی بھی کام ہے, بلڈنگ بنا رہے ہیں, کوئی بھی کام ہے, کسی کے ساتھ بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں, کوئی بھی کام ہے, بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں, کچھ بھی آپ تصور کر لیجئے, رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق, اس دعا کو نہ بھولیے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کرنے کا طریقہ بتا دیا. سورہ طلاق کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج قرار دے دے گا. وہاں اوپر والا کیا تھا دعا کے اندر؟ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صدق, سچائی کے ساتھ میں خارج ہوں اس کام سے, بند گلی نہ ہو میرے لیے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, بند گلی سے نکلنا چاہتے ہیں, کام آپ کا کہیں سٹک نہ ہو جائے, اس سے نکلنا چاہتے ہیں, تو آئیے یہاں پر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کا رستہ اپنا لیجئے, جو اللہ رستہ بتا رہا ہے اس کو اپنا لیجئے, آپ کے سارے کام خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. اب شکوہ ہی غلط ہے کہ مجھے بزنس میں لاس ہو گیا, اب شکوہ ہی غلط ہے کہ میں بیماریوں میں مبتلا ہوں, اب شکوہ ہی غلط ہے کہ میری زندگی میں مشکلات ہیں, میری زندگی میں بے سکونی ہے, میری زندگی میں یہ ہے, میری زندگی میں وہ ہے. اگر زندگی کے اندر تقویٰ غالب ہوتا چلا جائے تو پروردگار ایسی ایسی جگہوں سے اور ایسی ایسی بند گلیوں سے انسان کو نکال کر لے کر کے جائے گا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. من حیث لا یحتسب کی منزل ہے, یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں دنیا کے کاموں میں, اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کی کیلکولیشن سے بالا تر ہو کے جب میری مدد پہنچے گی, میں بند گلی کیوں نہیں ہے, میں جو کعبے کی دیوار شک کر سکتا ہوں اپنے ولی خدا کے لیے, میں جو چاند کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہوں, میں جو سورج چاند ستاروں کی مینجمنٹ کر رہا ہوں اس کائنات کے اندر, میں جو زندگی دے رہا ہوں, جو موت دے رہا ہوں, جو رسک دے رہا ہوں, جو رسک روک رہا ہوں, میرے قبضے قدرت میں ہے نا سب کچھ, تو آ جاؤ میرا رنگ اپنانا شروع کر دو, رستے تمہارے لیے میں کھولنا شروع کر دوں گا. اس کے بعد یہی دعا ہم مانگتے ہیں جب ہم حرم ہائے اہل بیت کی زیارت کرنے جاتے ہیں, اذن دخول جب ہم پڑھتے ہیں, اذن ورود جب ہم داخل ہونا چاہتے ہیں حرم اہل بیت میں کسی بھی جگہ پر, تو ہم دعا مانگتے ہیں رب ادخلنی مدخل صدق, پروردگار میں یہاں کھڑا ہوں دہلیز اہل بیت پر, ایسا کر دے میری جان اور میری روح کے ساتھ کہ یہ جو اگلے قدم ہیں اس کے بعد وہ سچائی پر مبنی ہوں, یعنی یہ جو میرے قدم چل کے دہلیز اہل بیت کی طرف جا رہے ہیں, قدم یہ بتا رہے ہیں کہ میں اہل بیت کی طرف جا رہا ہوں, میرا دل بھی یہی چاہے کہ میں دل سے اہل بیت کی طرف جا رہا ہوں, یعنی جو باہر ہے ویسا ہی اندر ہو جائے, جو اندر ہے ویسا ہی باہر ہو جائے, یہ سملیرٹی جب قائم ہو جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں منزل صدق, انسان اندر سے اور باہر سے ایک جیسا ہو جائے. رب ادخلنی مدخل صدق, پروردگار سچائی کے ساتھ اس دہلیز پر میں جاؤں, وہ اخرجنی مخرج صدق, اور جب میں یہاں سے واپس آؤں تو میں سچائی کے ساتھ واپس آؤں, جو فیض مجھے ملا ہے میرا اندر میرا باہر میرا وجود سب کا سب ولائی رنگ میں رنگا ہوا ہو, اور میں اس فیض کو لے کر کے یہاں سے آؤں. اب میں چاہوں گا کہ یہ بات کل تک نہ جائے, چند منٹ اس کو مکمل کرنا چاہوں گا, چونکہ ایک دو نقطے ہیں ضروری ہیں. ایک دفعہ خاندان اہل بیت پر صلوات بھیجیے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. یہ جو ابتر ہے یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے, ایک وہ کام ابتر ہو سکتا ہے, ایک کام انجام دینے والا ابتر ہو سکتا ہے. کام کس طرح ابتر ہو سکتا ہے, یعنی کوئی اختتام ہی نہیں ہے, ادھورا سا کام ہے, وہ روایت جو پڑی تھی کہ کوئی بھی اچھا کام ہو آپ نے بسم اللہ سے نہیں اگر شروع کیا, میں نے بسم اللہ سے اگر نہیں شروع کیا تو وہ کام ادھورا رہ جائے گا. آدمی بھی کیا ادھورا رہ سکتا ہے؟ جی بالکل رہ سکتا ہے. ان نشانیہ کا حوال ابتر والی آیت بتا رہی ہے کہ انسان بھی ادھورا رہ جایا کرتا ہے. اب یہ ادھورا رہ جانا جو معروف ہے ہمارے ہاں کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی, تو اس میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ درست ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ये इतना बड़ा मसला नहीं है अबतर उसका होना इस मानों में, एक और मानों में, एक और माना में अबतर होना मुराद है यहां पे, वो क्या है कि अल्लाह ने जिस हदफ के लिए भेजा था वो उस तक बेचारा पहुंच ही नहीं पा रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आ गया है, उनके सामने खड़ा हो गया, इन नशान का हुआ लबतर, जिंदगी का मकसद नहीं पा सकेगा ये शख्स। यानी काम भी बेमकसद हो सकता है, इंसान भी बेमकसद हो सकता है। ये अबतर दो तरह का होता है, एक राज यहां पर है, वो राज सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ने बयान कर दिया है कि काम अधूरे क्यों रह जाते हैं और इंसान अधूरे क्यों रह जाते हैं, काम मुकम्मल कैसे होगा और इंसान मुकम्मल कैसे होगा, इस अधूरेपन से, इस खोखलेपन से, इस खालीपन से निकल कैसे सकता है। इरशाद होता है कुल्लु मन अलैहा फान, वाजे है, अक्सर पढ़ते हैं सूरह रहमान, हर चीज में फना होना है, वह यब का वज हो रब्बे का जुल जलाले वाले कराम, बाकी क्या चीज रह जाएगी, वज हो रब्बे का जुल जलाले वाले कराम, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का वाज है वजहुल्ला। अब ये जाहिरी चेहरा आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मुराद नहीं है, अब मैं इस तरफ नहीं जाता हूं कि यहां क्या मुराद इन चीजों से होती है। अगर अपने काम को चाहते हैं कि बाकी रहे तो वजहुल्ला की जानब डायरेक्शन हो, डायरेक्शन हमारी इलाही होनी चाहिए उस काम के अंदर। कुल्लु शयइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय वजहुल्ला के। अब आपके और हमारे काम के ऊपर जहां जहां वजहुल्ला हाकिम है और जहां जहां हमारे कामों की डायरेक्शन वजहुल्ला की तरफ है, इलाही समत में है, वो काम इख्तिताम को पहुंचेंगे, वरना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके अलावा हर चीज हलाक हो जाने वाली है और फानी है। यहां पे एक बड़ा अहम नुक्ता है, बाज तफासीर में मैंने देखा है कि ये जो हम समझते हैं ना कुल्लु शयइन हालिकुन इल्ला वजहा, कयामत आएगी, सूर फूंका जाएगा, एक अफरा तफरी होगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, उस वक्त हर चीज हलाक होगी, या अभी एक बिल्डिंग बनाई है 100 साल तो चलेगी, 80 साल तो चलेगी, 60 साल तो चलेगी, फिर जाके वो गिरेगी, टूटेगी, खराब होगी, हलाकत को जा पहुंचेगी। अभी तो हम जी रहे हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80, 100 साल, फिर हलाक होंगे जाके। मतलब एक तसव्वुर है ना कि अभी जो नजर आ रहा है उसको हम समझते हैं ये तो है ना, बाद में हलाक होगा। फरमा रहे हैं उलमा, कुतुब के अंदर लिखा है, तफसीर तस्नीम में के अंदर भी ये नुक्ता मौजूद है, आयतुल्लाह जवादी आमुल ने बयान किया है, अभी के अभी हालिक है वो चीज जिसके ऊपर वजहुल्ला हाकिम ना हो, जिसकी डायरेक्शन खुदा की तरफ ना हो। तसव्वुर में है कि हाँ हम कोई चीज हैं, लेकिन वो ना इंसान कोई इंसान है, ना वो इमारत कोई इमारत है, ना वो बिजनेस कोई बिजनेस है कि जिसका रुख और रंग इलाही रंग ना हो। अभी के अभी हालिक है, उसका अंदर खोखला है, वो अंदर से अधूरी है, वो अंदर से नाकिस है। मैं कुछ चीजों को छोड़ के जल्दी से आगे जा रहा हूं, ये आखिरी नुक्ता, यहां पे खत्म कर दूंगा आज की बात को। अभी चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी तशीए जनाजा हुई, एक मुल्क के अंदर हो रही थी, पूरी दुनिया के अहले हुर्रियत के दिल में वो जनाजा उठा हुआ था और दिल गमगीन थे। सैयद वाला मकाम सैयद हसन नसरुल्लाह का जनाजा था, सैयद का हदफ भी इलाही था। बात यही हो रही है ना कि चीज बाकी वो रह जाती है कि जिसका टारगेट भी इलाही हो, करने वाला भी इलाही हो, इलाही तालीमात के साय में दी जा रही हो। इसकी अगर कोई मिसाल ढूंढना चाहते हैं तो इस जमाने की मौजूद और जिंदा मिसालों के अंदर, शहीद भी जिंदा होते हैं ना शहादत के बाद भी, जिंदा मिसालों के अंदर, बड़ी मिसालों के अंदर, रोशन मिसालों के अंदर, बाकी रहने वाली मिसालों के अंदर सैयद वाला मकाम की जात है कि सैयद का हदफ भी पाक था, सैयद की शख्सियत भी पाक थी। अब ये अबतर होना, खोखला होना, अधूरा रह जाना, इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एहदल हुस्नयन के कायल हैं। एहदल हुस्नयन क्या होता है कि हम अपने हदफ की तरफ बढ़ेंगे, हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, अब उस टारगेट तक जाते हुए चाहे हम उसको अचीव कर लें, दुश्मन को पिछाड़ दें, चाहे खुद शहीद हो जाएं, हम दोनों को अपनी कामयाबी समझते हैं, हम दुश्मन पे फतह पा लेना भी अपनी कामयाबी समझते हैं, हम शहादत को भी अपनी कामयाबी समझते हैं। ये कुरान की लॉजिक है, बड़ी खूबसूरत आयत है। कुल हल तरबसो ना बिना, तुम क्या तवक्को कर रहे हो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो बिना हमारे बारे में, इल्ला अहदल हुस्ना यन, तुम्हें ये इंतजार है ना कि मुसलमान और अहले ईमान फतह याब हो जाएंगे या शहीद हो जाएंगे, इन दोनों में से किसी एक का इंतजार कर रहे हो। वह नतरबसु बिकुम, हम भी ये इंतजार कर रहे हैं, युसीबकुमुल्लाह बिअज़ाबिन मिन इंदही औ बिअयदीना, कि तुम्हें या जिंदा रहो तो हम अजाब चखाएं तुम्हें, और अगर आगे चले जाओगे तो वहां कयामत को अल्लाह तुम्हें अजाब चखा। हम भी दो चीजों का इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम भी दो चीजों का इंतजार कर रहे हो। फतरबसु इन्ना माकुम मुतरबिसुन, तुम भी इंतजार करो हम भी इंतजार करते हैं, तुम इंतजार करो इस चीज का कि या हम फतह याब हो जाएंगे तब भी हमारी कामयाबी है, या हम शहीद कर दिए जाएंगे खुदा के रस्ते में वो भी हमारी कामयाबी है। तो तुम दो इंतजार कर रहे हो ना, वो जो भी वकू पजीर हो जाए हमारे लिए इफ्तिखार है, हमारे लिए कामयाबी है। अब आओ हम बताते हैं हम क्या इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे लिए, या हमारे हाथों खुदा तुम्हें मजा चखाएगा, या अगर बच गए हमारे हाथों खुदा खुद तुम्हें मजा चखाएगा। अब आओ इस इंतजार का मजा है, ये इंतजार वो इंतजार है कि जिसके अंदर लुत्फ है, जिसके अंदर मैदान है, जिसके अंदर मारिका है, जिसके अंदर या फतह है या शहादत भी फतह है। अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ बहुत बड़ा, अपनी नौइयत का खास और अनोखा, जिसके अंदर तफसीर तस्नीम मुकम्मल हो जाने का प्रोग्राम था, और आयतुल्ला जवादी आमूली ने 80 जिल्द तफसीर मुकम्मल की है, और उनको वहां पे बुलाया गया, तशरीफ लाए। उसमें हजरत आयतुल्ला जवादी आमूली सैयद हसन नसरुल्लाह का तज़किरा फरमाते हैं, और वहां पर फरमाते हैं कि सैयद जो इस मकाम पर पहुंचे, और क्या वो मकाम था और है, उसका राज ये है। अच्छा, मैं इस नुक्ते के लिए ये सारा तज़किरा लेकर आया हूं जो अभी अर्ज करना चाह रहा हूं, ये आखिरी बात। उसका राज ये है कि सैयद कुरान के साथ दिल लगाए हुए थे, सैयद के वजूद में कुरान था, सैयद कुरान को समझे हुए थे, और सैयद अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े हुए थे। एक फकीह अहले बैत, एक मर्जा तकलीद, एक मुफस्सिर कुरान, एक हकीमुल उम्मत, 80 जिल्द आज के जमाने की इतनी अजीम तफसीर मुकम्मल करने वाले फकीह, अपने एक शागिर्द थे ना आयतुल्ला जवादी आमूली के, बहुत से उलमा के शागिर्द थे, एक उनमें से आयतुल्ला जवादी आमूली भी हैं, अपनी तफसीर की इस तकरीब के अंदर अपने शागिर्द का तस्करा करते हैं, और इस वजह से तस्करा करते हैं कि मेरी एक आउटपुट 80 जिल्दों के अंदर तुम देख रहे हो। ये कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन यही बात उससे निकलती है ना, यही मैसेज तो देना चाह रहे हैं कि एक मेरी आउटपुट तुम देख रहे हो 80 जिल्दों के अंदर तफसीर तस्नीम की सूरत में, और एक मेरा शागिर्द भी देखो कि जो इसी कुरान को पढ़ के सैयद हसन नसरुल्ला बना है, कि दुनिया की नजरें जिंदा था तो उसकी तरफ थी, और कंधों के उस पर के ऊपर उसका जनाजा उठा है तब भी दुनिया की नजरें उसके उसकी तरफ है। मकतबे कुरान का शागिर्द था, मकतबे अहले बैत का शागिर्द था। अगर कुरान हमारी जिंदगियों के अंदर जगह बना सके, बेहतर कहूं हम कुरानी फिजाओं के अंदर अपनी जगह बना सकें, हमारी जिंदगी इलाही जिंदगी हो जाएगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इख्तिताम करेंगे एक बुलंद आवाज से सलावात के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज़ल। वक्त तो कम बचा है, लेकिन अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर आता होगा तो अर्ज करूंगा, नहीं आता होगा तो कहूंगा कि मुझे मालूम नहीं है।
अगर किसी मोमिन या मोमिना ने सवाल करना तो अपना हाथ उठा ले, माइक उनके पास आ जाएगा।
جی آگاہ، ایک سوال ہے کہ
جی
ہر کام شروع کرنے سے پہلے دو آیتیں ہیں، ایک آیت تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ خرجت ولا علی توکلت لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دوسری آیت یہ ہے ربی یسر ولا تیسر تمام بالخیر، یہ دو آیتیں ان کا کوئی روایت میں تھوڑا آپ بتائیں؟
ابھی روایت کے بارے حضور ذہن نہیں ہے میرا کہ کہاں اس کا تذکرہ ہے، لیکن یہ معروف ہیں اور ان کو دوبارہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا اس کی تصحیح بھی کر لیجئے گا، رب یسر ولا تعسر اور وہ ساری، اور یہ بہت اچھی ہیں، ان کے مفاہیم اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل میچ کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ انسان بسم اللہ بھی پڑھے اور اگر ذکر خدا کرے اس طریقے سے تو بہت اچھی بات ہے، ویسے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں بلکہ اچھی ہے، روایت میں کہاں اور کس طرح سے آئی ہے وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں.
اور کسی برادر کا اگر کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی،
ایک اور درود پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل فرج.
آداب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آداب، سوال یہ کہ 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں آیا ہے
جی،
تو کیا ہر دفعہ کی تفسیر الگ الگ ہے؟ یہ ایک سوال. دوسرا کہ جہاں جہاں بھی ریپیٹیشن آیا، جیسا سورہ جمعہ کی جو آیت کا آپ نے تذکرہ کیا وہ بھی ریپیٹیڈ ہے قسم، تو ہر بار جب بھی جس ریپیٹیشن آئے گی تو تفسیر بھی مختلف ہوگی اس کی؟
یہ سوال اہم سوال ہے، اس میں میں دو دو حصے بن جائیں گے اس سوال کے، جس طرح سے آپ نے فرمایا، ایک بسم اللہ کے بارے میں اور ایک باقی آیتوں کے بارے میں جو ریپیٹیڈ ہیں. بہت خلاصہ کروں اگر علماء کی آراء کا، تو اس طرح سے ہے کہ یہ ریپیٹیشن اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اضافی بات ہے، تکراری بات ہے، تکرار ہے درست ہے، لیکن ہر تکرار با ہدف اور با مقصد ہے ہر دفعہ. اچھا، اب یہاں پہ بات لمبی ہے، میں اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف. سال گزشتہ تھوڑی ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی. ایک ہم کہتے ہیں سیاق، سیاق کس کو کہتے ہیں؟ پیراگراف، آپ سمجھ لیں پیراگراف، یعنی بات کہیں سے چلی ہے اور چلتے چلتے چار پانچ چھ سات آٹھ دس آیتوں کا ایک گروپ ہے، گروپ گروپ میں قرآن مجید بیان ہوا ہے، گروپس ہیں آیات کے، مفاہیم کے. اب ایک جگہ پہ ایک آیت آ رہی ہے، وہی سیم انہی لفظوں کے اندر یا ملتے جلتے لفظوں کے اندر قرآن مجید میں کسی اور جگہ ہے، لیکن وہاں اس کے آگے اور پیچھے کچھ اور ہے، وہاں اس کے آگے اور پیچھے کچھ اور ہے. اب یہ آگے اور پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے یہ بھی تفسیر میں اثر رکھتا ہے، یہ اپنا میننگ رکھتا ہے، اپنا معنی رکھتا ہے. اب جب اپنا معنی رکھتا ہے تو یہاں اس کا معنی اس سے ملتا جلتا بھی ہے لیکن تھوڑا فرق بھی ہو جائے گا، اور وہاں پہ اس کا معنی وہ تو ہوگا جو کامن ہے لیکن اس کی جگہ کے اعتبار سے ایک نیا رنگ بھی اپنا لے گی، یہ جنرل بات. اب آتے ہیں واپس بسم اللہ کی طرف. تو بسم اللہ کے اندر علامہ طباطبائی نے بھی یہ بات بیان کی ہے، آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی یہ بات بیان کی ہے، کچھ اور جگہوں پر بھی ہے، بعض اور کتب کے اندر بھی میں نے یہ بات دیکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ہر بسم اللہ کا اپنا الگ معنی ہے. وہ معنی کیسے چینج ہو رہا ہے؟ اللہ کا معنی اللہ ہی ہے، رحمان کا معنی رحمان ہے، رحیم کا معنی رحیم ہے، لیکن عربک جملے کے اعتبار سے اگر آپ اس کو کھولیں گے تو بسم اللہ با حرف جارہ ہے، اسم مجرور ہے، جار اور مجرور کا ایک متعلق ہونا چاہیے، یہ مستقل حیثیت سے نہیں آ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آتے ہیں، وہ اصلی حیثیت رکھتی ہے چیز، اس کے ساتھ کنیکشن میں یہ آتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ مل کے یہ کمپلیٹ سینٹنس بنتے ہیں. وہ جو چیز جو آیت میں نظر نہیں آ رہی ہے وہ ہر جگہ پہ بدل رہی ہے. سورہ فاتحہ کی بسم اللہ میں وہ اور چیز ہے، سورہ بقرہ کی بسم اللہ میں وہ چیز الگ ہے، سورہ آل عمران کی بسم اللہ میں وہ چیز الگ ہے، اور وہ چیز الگ ہو رہی ہے اس سورت کے کانٹیکسٹ کی وجہ سے اور اس سورت کے مضمون کی وجہ سے. اب چونکہ سورتوں کا مضمون الگ الگ ہے تو ہمارا وہ بسم اللہ کا سٹارٹ کرنا بھی الگ الگ ہے. یعنی خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہر بسم اللہ کے اندر ایک چیز ہے جو 114 کے اندر کامن ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو سب کا الگ الگ ہے، تو اس وجہ سے بسم اللہ کی ہر جگہ الگ الگ تفسیر ہو جائے گی. ابھی آج کل جو سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، فرما رہے ہیں کہ تفاسیر میں اس طرح دیکھا نہیں جا رہا نا، ایک ہی طرح سے بیان ہوتا ہے، تو میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ آج کل بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی کتب، بہت سی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، ماضی کی بھی ہیں، اردو میں شاید ابھی تک وہ زیادہ وہ واضح نہیں ہوئی ہیں چیزیں، آہستہ آہستہ آ جائیں گی انشاءاللہ، جس میں یہ باتیں علماء نے بیان کی بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں یہ باتیں بیان، چند جگہوں پہ تو میں خود دیکھ چکا ہوں اس کو. اللہ تعالیٰ توفیق دے، دعا بھی کریں اس محفل قرآنی کے اندر کہ نئے نئے علمی کام جو موجود ہیں لیکن آپ کے اور ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ کاش جلد از جلد ترجمہ ہو جائیں یا نئی تحقیقات اردو میں ہو جائیں اور اردو زبان کے مومنین کے لیے وہ سرمایہ میسر ہو سکے انشاءاللہ.
اچھا، اس کا تو ایک ترجمہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی خلاصہ ہے، ہر سورت کا خلاصہ ہے تقریبا. اب ظاہر ہے کہ جب خلاصہ ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی میں تو وہ سارا خلاصہ نہیں بیان کیا جا سکتا نا،
صحیح.
لیکن اس کا ایک جنرل معنی لکھ دیا جاتا ہے
جی،
لیکن
جی.
وہ ایکچولی خلاصہ ہے جیسا آپ نے کہا بھی. دوسری بات یہ کہ میں اہدل حسنین
جی جی،
اس کے کیا معنی ہے؟
اس کے بارے میں دو تین طرح سے بیان کیا گیا ہے. بہت شارٹ اس کا یہ ہے کہ حسن مطلب اچھائی، اہدا واحد کی مؤنث ہے اہدا، حسنین یعنی دو اچھی چیزوں میں سے کوئی ایک. اب وہ دو اچھی چیزیں یہاں بیان نہیں ہوئی ہیں، وہ اب تفسیر میں ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا اور روایات میں جا کے دیکھنا پڑے گا. وہ یہ ہے، ایک جنرل بات ہوئی ہے ایک مصداقی بات ہوئی ہے، میں دونوں عرض کر دیتا ہوں. جنرل بات یہ ہوئی ہے کہ ظاہری طور پہ کوئی بھی اچھائی ہمیں مل جائے مسلمانوں کو، مثلا لشکر کہیں پہ جیت گیا ہے، مال غنیمت مل گیا ہے، فتح مل گئی ہے، سرزمینیں ہاتھ آ گئی ہیں، ایک یہ حسن. اور ایک حسن یہ ہے، وہ لوگ اس کو حسن نہیں کہہ رہے تھے، قرآن مجید اپنی لاجک میں اس کو حسن کہہ رہا ہے کہ نہیں، جنگ کرنے گئے تھے وہ چیزیں جو لینے گئے تھے، سرزمین مل جائے گی، فتح مل جائے گی، مال غنیمت مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ نہیں ملا، شہید ہو گئے بہت سے لوگ اور شہادتیں ملی ہیں، تو لوگ جتنے گئے تھے اس سے بہت کم واپس آئے ہیں. اس کو دوسرا حسن کہہ رہا ہے پروردگار، کہ یہ شہادت بھی ہمارے نزدیک حسن ہے، یعنی ایک طرف فتح اور ایک طرف شہادت. اگر بہت شارٹ کریں تو یہ اس کا معنی بنتا ہے.